تو میں نے ایک اسٹرکچر تیار کیا ہے اور اس کے اوپر کوئی سرسری گفتگو ہے. نیکسٹ ویک جو میں مطلب ایک پریزنٹیشن جو دوں گا وہ زیادہ کمپریہنسو ہوگی, ان دا سینس کہ بہت سارے ایشوز جو ہیں اس کو میں کور کر سکوں گا. بنیادی طور پہ یہی ہے کہ مسلم اور ہندو قوم پرستی کا ہم ایک تقابلی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نیشنلزم کو کئی مطلب یہ کہ اپنی سیٹنگ میں دیکھ چکے ہیں اور مسلم نیشنلزم کو بھی کسی دائرے کار میں ڈسکس کر چکے ہیں, تو زیادہ فوکس میرا جو ہے وہ پہلے ہندو قوم پرستی کو بتانے پر میں اپنا سرو کروں گا اور اس کے بعد پھر میں مطلب یہ کہ مسلم قوم پرستی کا اس سے ایک موازنہ کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے سامنے ہندو قوم پرستی کے جو مختلف ایشوز ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں, تو وہ میں آپ کے سامنے مطلب آج تو سرسری طور پہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد ایک زیادہ کمپریہنسو طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو بنیادی طور پہ میں اپنی پریزنٹیشن یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قوم پرستی کیا چیز ہے, یعنی قوم پرستی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر مسلم اور ہندو قوم پرستی میں کچھ مماثلت نظر آتی ہے. تو جو بھی مطلب قوم پرست جماعتیں ہوتی ہیں وہ آفاقیت یعنی ان کا ایک یونیورسلسٹک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک پرٹیکولرسٹک دعویٰ ہوتا ہے. اپنے آفاقیت کے دعوے داری کے تناظر میں جو بھی قوم جو ہے وہ قوم پرستی کے لیے اپنے آپ کو کھڑی کرتی ہے تو وہ اقوام عالم میں اپنی انفرادی قوم کا تشخص, تفوق, ترقی, مقابلہ, برتری اور برابری کی دعوے دار ہوتی ہے اور اس پہ خاص قسم کے ہیومنزم کی شکل میں مطلب یہ کہ بیان کرتی ہے اور ایک خاص مقام پر اپنی قوم کو اقوام عالم میں مطلب یہ کہ دیکھنے کی اور اس کا مقام متعین کرنے کی خواہاں ہوتی ہے, دعوے دار ہوتی ہے. دوسرا جو اس کا انفرادی تشخص ہے جو پرٹیکولرسٹک پرنسپل ہے وہ کنفلیکٹ ود رائیول نیشن سے مطلب ڈرائیو ہوتا ہے, جو کنفلیکٹ ہے جو اس کی مد مقابل قوم ہے, جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہندو مسلم کانفلیکٹ یا مسلم ہندو کانفلیکٹ, اس سے یہ پرٹیکولرسٹک پرنسپل جو ہے وہ ڈرائیو ہوتے ہیں. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی قوم پرست جماعت کی فارمیشن کا وہ ہوتا ہے نیشن کی ایگزسٹنس کا, جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایک پرانی نیشن, سینچریز اولڈ نیشن کے طور پر دیکھتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے اپنی جو اس نے یہ مغربی پاکستان بنایا تو وہ اپنی تاریخ موہنجو دڑو سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے, یا وہ اپنی تاریخ جو ہے وہ مطلب آریاؤں کے ظلم و ستم سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے, یا وہ اپنی تاریخ جو ہے محمد بن قاسم سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو وہ ایک خاص تناظر کے اندر اپنی قوم کو دیکھتی ہے اور اسی کے دائرے کار میں اپنی ہسٹری کو بیان کرتی ہے اور اسی میں وہ نیشنل سائمبلس ہوتے ہیں, اس کے کلچر ہوتے ہیں, میوزک ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ لائف اسٹائل ہوتا ہے, اس کے فوکس ہوتے ہیں, اس کی مائتھولوجی ہوتی ہے اور نیشنل سلوگن ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے نیشنل ہیروز کو متعین کرتی. یعنی جو یہ ہندو قوم پرست جماعتیں ہیں اس میں ان کا ہیرو جو ہے وہ مطلب یہ کہ کوئی ریلیجیس فیگرز نہیں ہے, ان کا ہیرو جیسے مسلمانوں میں غوری کو اور دیگر بادشاہوں کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح سے ہندو قوم پرست جو ہیں وہ اپنے نیشنل ہیروز بھی اپنے بادشاہوں کو قرار دیتی ہیں. اور دونوں میں جو بنیادی مطلب یہ کہ مماثلت ہے وہ یہی ہے کہ دونوں نان نیشن اسٹیٹ کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیونکہ جو پوری تحریک تھی کسی بھی تحریک نے مطلب یہ کہ 1920 میں کوئی بھی تحریک مطلب یہ کہ ہندو بادشاہت کے زمانے پر کی طرف پلٹنا نہیں چاہتی, اسی طرح سے جو مسلمان قوم پرست جماعتیں تھیں وہ بھی مغل یا پٹھان بادشاہوں کی طرف پلٹتی ہوئی نظر نہیں آتی, بلکہ وہ ایگزسٹنس جو مطلب یہ کہ ڈیموکریٹک اپرائزنگ ہے اور ڈیموکریٹک پرنسپلس سے انہی کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے کانفلکٹ کو اور اپنی پولیٹکس کو اور اپنے ایگزسٹنس کو بیان کرتے ہیں. یہ تو ایک سرسری طور پہ ایک مطلب یہ کہ اس کا وہ ہے.
ڈاکٹر یہ جو جیلانی بھائی نے بیان کیا, یعنی ہم لوگ تو عموماً اس سے ذرا مختلف بات کہتے رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلم قوم پرستی میں یا ہندو قوم پرستی میں بھی سمبلز جو لیے جاتے ہیں وہ تو ریلیجس ہی لیے جاتے ہیں, اب یہ کہ ان کی تعویل ایسی کی جاتی ہے کہ وہ سرمایہ داران نظام سے عام آہنگ ہو جاتی ہے, لیکن سمبلز جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ کوئی جیسے انہوں نے کہا کہ موجودڑوں سے یا اس طرح سے, تو وہ تو عموماً نہیں کیے جاتے, وہ زیادہ تر ریلیجس سمبلز ہی استعمال کیے جاتے ہیں.
مطلب نیشنل سائم وہ بھی جو ہوتے ہیں وہ قوم کے دائرے کار کے اندر ہوتے ہیں, وہ کوئی ریلیجیس اس کی مطلب ایگزسٹنس اس کے ریلیجنس کی مضبوطی کے لیے نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں قوم کی مطلب یہ کہ تفوق قوم کی ایگزسٹنس اور اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے.
تو کیا مسلم قوم پرستی اور پاکستانی قوم پرستی کے اندر ہم کوئی واضح لائن کھینچ سکتے ہیں؟ جیسے ہم کہیں کہ پاکستانی قوم پرستی میں تو کسی حد تک یہ بادشاہ صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جو فوکس ہیں اور آپ نے جس کو جن کا تذکرہ کیا مائتھولوجی اور یہ ساری چیزیں یہ تو نیشنل سطح پہ بیان کی جاتی ہیں, لیکن کیا مسلم قوم پرستی یعنی پاکستانی قوم پرستی کے مماثل کوئی چیز ہے یا اس سے کوئی بہت واضح لائن ہم لوگ کھینچ سکتے ہیں؟
مطلب یہ سوال تو مطلب یہ کہ اگر پریزنٹیشن کے اینڈ میں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے.
دو تین چیزیں الگ الگ چیزیں, پہلی چیز کو قوم پرستی کا سرمایہ داری سے تعلق, یعنی قوم پرستوں کے پاس سرمایہ دارانہ طرز زندگی کے علاوہ کوئی دوسرے طرز زندگی کا تصور موجود نہیں. جیسے کہ انگلینڈ میں بہت ہی طرح کا وہ مغلوں اور پٹھانوں کو یعنی نظام جو انہوں نے چلایا تھا اس کو نہیں جانا چاہتے, بلکہ وہ تو ماڈرنسٹ موومنٹس ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سرمایہ دارانہ تصور زندگی برحق ہے, صرف یہ کہ اس کے اندر ہمیں تفوق چاہیے. یعنی وہ کس چیز کی تحریکیں ہیں, وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر قومی برتری کو قائم کرنے کی چیزیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ فرد کو اپنے سرمایہ دارانہ حقوق قربان کر دینے چاہیے قوم کی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تفوق کے لیے. لہذا وہ ماڈرنسٹ تحریکیں ہیں, وہ کوئی ایسی تحریکیں نہیں ہیں کہ جیسے تو یہ کہ جو سرمایہ دارانہ نظم کو مناسب نہیں سمجھتے ان کے پاس کوئی دوسرا وہ ہے. اس طریقے سے اشتراکیت کے لیے بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ سرمایہ دارانہ طرز زندگی کی اس کے پاس کوئی کریٹک موجود نہیں ہے, وہ اسی آزادی اور جیسے کہ یہ مساوات اور ترقی کی بحفا ہے کہ جو لبرل ہیں ان میں فرق نہیں. اسی لیے ہم انارکزم لبرلزم قوم پرستی اور سوشلزم کو محض سرمایہ دارانہ کے سرمایہ داری کے نظریات کہتے ہیں, ان کو الگ نظام زندگی تصور نہیں کرتے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سرمایہ داری قوم پرستی کوئی مکمل رابطہ حیات نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے اندر مثلا آپ ایک مذہبی دائرہ چن لیں اور کہیں کہ جناب یہ جو مذہبی دائرہ اس کے اندر میں مسلمان ہوں. اب میری رائے ہے وہ سب کا درست ہے نا کہ مسلم لیگ اصلی مسلم لیگ یعنی وہ مسلم لیگ جس نے 1940 سے لے کے 1947 تک کی تحریک چلائی ہے, اصلی مسلم لیگ تو وہی تھی, نہ اس سے پہلے کی نہ اس کے بعد. اصلی مسلم اس مسلم لیگ کے اندر بہت بڑی اکثریت مخلص مسلمانوں کی تھی, تو جو واقعی یعنی جن کی ذاتی زندگیوں کے اندر اسلام کا پرتو کم از کم ان معنی میں تو موجود تھا, تو وہ اسلامی اقدار کو تمام دیگر اقدار سے برتر سمجھتے تھے. اب ان کا عمل اس کے مطابق تھا نہیں دوسری بات ہے, لیکن ان معنوں میں مخلص وہ مسلمان تھے. اور اس کے اندر کئی ایسے لیڈر بھی آپ کو ملتے ہیں, یعنی اس دور کے نکلے ہوئے لیڈروں میں سے کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے اچھے مسلمان تھے, مثلا بہادر یار جنگ, مثلا خواجہ ناظم الدین, مثلا آئی آئی چندری گڑھ, یو نو دیر آر اے نمبر ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ جو کسی یا سردار عبدالرب نشتر یا مولانا اکرم خان, ایک قطار ہے کہ جو آپ لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو بالکل جذباتی طور کے اوپر اور سفید بہترین مسلمان تھے, لیکن وہ سرمایہ داری کو ایک فطری چیز سمجھتے تھے اور ان کو بالکل نہیں. مثلا سردار عبدالرب نشتر تو اس کے بھی خلاف تھے کہ اسلامی دستور ہو, انہوں نے تو اسلامی دستور کی یعنی وہ مخالفت کی تھی بالکل بہت زور شور سے بحثیت صدر مسلم لیگ کے, حالانکہ سب سے زیادہ یعنی مسلمانوں کے جو اس وقت ان کو وہی تھے. اس وجہ سے خواجہ ناظم الدین بھی 1953 میں جو اینٹی قادیانی موومنٹ ہوئی تو خواجہ صاحب تو اس کے بالکل خلاف تھے, وہ کہ یہ کیا قادیانی مسلمان ہیں, اور وہ جو لوگوں کو پکڑا بالخصوص مجاہد احمد ہمارے نیازی صاحب مولانا نیازی جی سے آئے تھے, سب ان کے خواجہ صاحب نے سب کو مناسب سمجھا وغیرہ. تو بحیثیت نظام زندگی کے وہ اسلام کو نہیں یعنی جیسے کہیے کہ تصور کرتے ہیں. نظام زندگی تو سرمایہ داری ہی ہے کیونکہ یہ عقل کا تقاضا ہے, سائنٹیفک ہے, موجودہ دور میں یہی ہو سکتا ہے وغیرہ. اسی نظام زندگی کے اندر آپ کو ایک اپنی قوم کی برتری اور اپنی قوم کی جو اسے کہیے کہ بالادستی کی کوشش جو ہے وہ قوم وہ اس کی یعنی اس کی کوشش ہے. اس لیے اس کا بالکل امکان ہے کہ ریلیجس سمبل استعمال کیے جائیں اس قوم کا تشخص قائم کرنے کے لیے. اچھا اس کانٹیکس میں میرے خیال میں, اور ہو سکتا ہے درست ہونا جس کی گفتگو کی ضرورت ہے, میرے خیال میں پاکستانی قوم پرستی کوئی چیز نہیں. قوم پرستی تو ہے, پھر سندھی قوم پرستی, بلوچی قوم پرستی, کسی نہ کسی حد تک سرائیکی قوم پرستی میں بھی, اور یہ پشتون قوم پرستی, یہ تو ہیں, لیکن پاکستانی قوم پرستی تو کوئی چیز نہیں. پھر کوئی بھی سمبل ایسے نہیں ہے کہ جو سرائیکی نہ ہوں پاکستانی ہوں, یا بلوچ نہ ہوں اور پاکستانی, سندھی نہ ہوں اور پاکستانی ہوں. اچھا اس میں اکیلی جو کنفیوز جگہ ہے نا وہ ہے پنجاب. پنجاب کے اندر جو قوم پرستی ہے وہ ان معنی میں ہی نا, پنجاب بڑی ہی ایک اسپیشل کیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مغلوں کا تیسرا دارالخلافہ رہا ہے نا, لاہور, دلی اور اکبر آباد کے بعد, دلی اور آگرہ کے بعد جو تیسرا دارالخلافہ تھا وہ تو لاہور تھا, اور بادشاہ بھی دفن ہیں, اور کتنے بادشاہوں نے وہاں بہت زیادہ زندگی گزاری. اور اچھا پنجاب تو انہی معنوں میں مغل سلطنت کا دل ہے کہ جن معنوں میں اتر پردیش, یا جن معنوں میں دوابے کا علاقہ ہے. پنجاب دوابے کے علاقے سے فزیکلی تو الگ ہے لیکن ایکچولی الگ نہیں ہے اس میں. اچھا ایک چیز تھی. دوسری چیز یہ کہ پنجاب کے رہنے والوں نے دراصل ہندوستان پہ کبھی حکومت نہیں کی, اور خود پنجاب پہ بھی نہیں کی. یعنی جن معنوں میں سندھیوں کی ایک حکومت تھی, یعنی برطانیہ کو سندھ کانکر کرنا پڑا نا, تالپوروں کو اور کلوڑا کو, اس کو شکست دینا پڑا. نہیں, ایسا کبھی نہیں تھا. مغلوں سے جو ہندوستان, وہ پنجاب چھینا تو وہ تو سکھوں نے چھینا, اور انہوں نے چھین کے بعد اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر شدید ترین ظلم کیے. نہیں, لہذا پنجاب میں پھر جو پنجاب میں تو برطانیہ کو اپنایا, سکھوں سے نجات دلانے والا کون تھا؟ برطانوی فوج تھی, اس نے دلایا. لہٰذا تو یہ دونوں چیزیں مل گئیں پنجاب کی کانشیسنس, ہسٹوریکل کانشیسنس اس کے اندر کے. نمبر ایک تو یہ کہ وہ تو یعنی اول العزم ان معنوں میں تھے کہ انہوں نے تو اس حکومت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو پورے بر صغیر کے اوپر یعنی ایک حکومت تھی, اور یعنی اتنی زبردست حکومت تھی کہ جب 1857 میں جہاد ہوا تو اس وقت تمام ہندوؤں نے اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا. اگر اس وقت وہ کمزوری نہ دکھاتا بہادر شاہ تو پاکستان بننے کا سوال ہی پیدا ہوتا. مغل بادشاہ جو تھا وہ ہندوستان کا بادشاہ بنتا. کتنے عرصے لگتا اور کیسے ہوتا وہ تمام دوسری چیز ہے, لیکن جو اسٹرگل ہم کرتے جیسے کہ ہمیشہ ہم نے کی, یعنی پوری تاریخ میں اسی سلطنت کی ریوائول کی کوشش کی, وہی سلطنت ہوتی. ہندوؤں کے الگ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو وہ کسی دوسرے کو رہتے تک جو تھے وہ جو ہوا کرتا تھا, کیا نام ہے, پیشوا, وہ اسی بادشاہ کا تو لائل ہوتا تھا. پیشوا اپنی تمام پیشوا جو تھا وہ تو یعنی بادشاہ کا مرید ہوتا تھا, یعنی دلی کے بادشاہ کا مرید ہوتا ہر پیشوا. نہیں تو وہ اتنی زبردست اس کو پنجاب نے اپنی حکومت سمجھا ہے, سمجھے نا. لہٰذا پنجابی قوم پرستی تو کوئی چیز نہیں ہے, ہے ہی نہیں. دیر از نو سچ تھنگ از پنجابی قوم, نہیں ہے. اس کی یہ دونوں کانٹرڈکٹری وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ تو مغل سلطنت کا ایسا, دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر تو خود کبھی حکومت کی ہی نہیں, جس طریقے سے سندھی نے کی ہے, جس طریقے سے بلوچ نے کی ہے, جس طریقے سے سردار, یہ کچھ نہیں ہے. ایسا پنجاب کی تاریخ میں ایسا کوئی دور نہیں ملتا. ایک مدت پہلے تو پتا نہیں آپ کچھ نہ کچھ نکال لاؤ گے کوئی تھا ایکسٹرا, وہ دوسری بات. لیکن عملاً جو چیز پنجابی کو یاد ہے, جو اس کی کانشیسنیس کا حصہ ہے, وہ یہی, وہ یہ نہیں. لہذا وہ ہے نا, مطلب یہ کہ یہ پنجابی نیشنلزم تو کوئی چیز ان معنوں میں, وہاں پاکستانی نیشنلزم ہے, اور پاکستانی نیشنلزم ہے اس میں پنجاب کے اندر جو سمبلز ہیں وہ سب اسلامی سمبلز ہی ہیں, اور اس کی جو اصلی جسے کہے کہ آئیڈیالوجی پیش, وہ بریلوی پیش کرتے ہیں. یعنی پنجابی نیشنلزم کی جو سمبالزم, وہ تمام بریلوی یعنی کانٹیکس اسی علماء سب سے زیادہ لائل پنجابی نیشنلزم کے ساتھ پیر ہیں, اور انہی کے ارد گرد کے حلقے پاکستانی نیشنلزم وہاں. لہٰذا وہ بالکل دوسری صورت ہے. تو ہم اس وقت مسلم نیشنلزم کی گفتگو کر رہے ہیں, علاقائی نیشنلزموں کی گفتگو نہیں کر رہے, اس لیے کہ وہ تو نیشنلزم کی جنرل اس میں آ جاتی. لیکن واقعی پنجاب ایک بہت کمپلیکس اس معنی میں کیس ہے جس کو ہم نے سفیشینٹلی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجابی زبان کے فروغ اور پنجابی زبان کی ادبی جو ترقی ہے اس کو ایک بری چیز سمجھا, یعنی تحریکات اسلامی میں. اور تحریکات اسلامی کی عملاً کوئی کلچرل پالیسی نہیں ہے. مطلب ہمارے لوگ یعنی ہمارے مدارس میں سندھ میں سر وہ سب لوکل لینگویج سب کچھ نہیں, تو لوکل کلچر وغیرہ کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, اس لیے پنجابی ذہن کو ہم سمجھے نہیں. یہاں تک کہ وہ پنجابی جو ہمارے ساتھ بھی ہیں وہ ڈی پنجابائز ہو جاتے ہیں ایکچولی کلچرلی. مطلب اس کی بہترین مثال جو اس ڈی پنجابائزیشن کی وہ میاں صاحب ہیں. میاں تو خیر ہوں گے, ابھی کون کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب پنجابی ہیں, تو بالکل نہیں ایٹسٹرا. تو مطلب یہ کہ وہ تمام بات اس کی وجہ سے لوکل یعنی جہاں مسئلہ ہے سندھ وغیرہ تک وہ مسئلہ نہیں ہے. جو آدمی اسلامی ہو جاتا ہے وہ اپنی سندھی قوم پرستی ترک کر دیتا ہے, وہ نہیں رہتا سندھی, وہ ان معنوں میں نہیں رہتا کہ اس کی سندھ جو کہتا ہے کیا سندھی بلوچی ہے وہ. اچھا یہ پنجاب میں نہیں ہے. اس وجہ سے مسلم لیگ کی جو سپورٹ ہے اس وقت پنجاب کے اندر مذہبی سپورٹ ہے, بہت بڑی حد تک مذہبی سپورٹ ہے, اور کارکن کی سطح کے اوپر مخلص مسلمان بڑی تعداد کے اندر مسلم لیگ کے اندر موجود ہے, صرف پنجاب میں. تو یہ اور پنجاب ظاہر ہے کہ اصلی لڑائی جو ہے وہ تو پنجابی میں ہے نا, اصلی لڑائی ہماری آبویسلی 60-70% لوگ وہاں کے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر مرکزی حیثیت, تو مطلب نہیں سمجھے یہ تھا معاملہ. اس لیے قوم پرستی, پاکستانی قوم پرستی تو مسلم قوم پرستی ہی ہے, اس کی کوئی بھی شکل ہو وہ پاکستانی قوم پرستی تو مسلم قوم پرستی. ہاں اس کے علاوہ علاقائی قوم پرستی بھی ہمارے ہاں موجود ہے, لیکن اس سے اس وقت ہم بحث نہیں کر. جی
ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم سرمایہ داری کے ساتھ قوم پرستی سے تعلق بیان کرتے ہیں, تو یہ جو پہلے کی جو ڈائنیسٹیز ایگزسٹ کرتی تھی ان کو ہم قوم پرستی سے کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟
نہیں دیکھیے قوم اور قبیلے میں فرق ہے. دیکھیے قبائل جو تھے وہ یا قبائل و شعوب وہ جو تھے وہ کلچرل ایکسپریشنز تھے, وہ کوئی ریاست کی جیسے کہیے کہ ریاست کے اندر اپنی لیجیٹیمیسی اپنی ساورن لیجیٹیمیسی اسرٹ نہیں کرتے تھے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے نتیجے جب بھی کوئی نئی ڈائنیسٹی آتی تھی تو اس کی یہ بنیاد نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ اس کا قبیلہ جو ہے اس کو حق ہے, بلکہ اس کی جو ہوتی تھی وہ اسلام ہی کے تشخص. لہٰذا جو سلطنتیں ہم قائم کرتے تھے وہ کسی قبیلے کی سلطنتیں نہیں قائم کرتے تھے. اس میں ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر زیادہ بھروسہ کم بھروسہ ہوتا تھا. قوم پرستی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں پنجابی ریاست ہونا چاہیے, ریاست کو پنجابی ہونا چاہیے, یعنی اقتدار جو ہے وہ کسی صورت سے ایسا مرتب ہو کہ جس کے نتیجے میں فیصلے اور وہ جو ہے وہ پنجابی نسل کے لوگ کریں. یہ ہے قوم پرستی. اس کے برعکس پنجابی تشخص جو ہے یعنی پنجابی سوسائٹی اس کے اندر ایک انسان کی کانشیسنیس جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو اسرٹ کرنا کوئی قوم پرستی نہیں ہے, وہ کوئی قوم پرستی نہیں ہے, بلکہ وہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک خاص معاشرے میں پیدا ہوا, اس کے اندر اس کی جو تاریخی روایات ہیں ان کو قابل قدر سمجھنا, ان کو ذریعہ بنانا دعوت کے لیے, ان کو ذریعہ بنانا اپنے تشخص کو اظہار کے لیے. اس کے اندر کوئی قوم پرستی نہیں. قوم پرستی تو یہ دعویٰ ہے کہ نہیں اسی تشخص کی بنیاد کے اوپر میں تحکم قائم کروں گا اپنی قوم کا. تو اس معنی میں قوم پرستی بالکل ایک نئی چیز ہے جو سرمایہ دارانہ نظام ہی میں پیدا ہوئی, اور سرمایہ داری سے پہلے قوم پرستی کا کوئی وجود نہیں. رومن امپائر بھی کوئی قومی ریاست نہیں تھی, یا یو نو آپ کئی اس کی مثالیں دے سکتے. جی ابھی اس کو ان سب چیزوں کو لیں گے, آپ آگے چلیں. ہماری جی
ڈاکٹر صاحب نے بہت آسان کر دیا کہ ہندو نیشنلزم بنیادی طور پہ اگر میں اس کو مطلب کنکلوڈ کر دوں اس طرح سے کہ ہندو ایکسپریشن, ہندو لیجیٹیمیسی اور ہندو سوورنٹی اسٹیٹ انڈین اسٹیٹ کے دائرے کار کے اندر اپنی پوری مطلب یہ کہ حیثیت کو اسٹرکچر کرتی ہے. اب میں ہندو نیشنلزم کو میں نے سمجھنے کے لیے مطلب پوری ہندو نیشنلزم جو ہے وہ ہندو ریاست ایک عظیم ہندو ریاست بنانے کے ہی گرد فوکس ہے. پوری مطلب ہندو نیشنلزم ایک عظیم ہندو ریاست بنانے ہی پر فوکس ہے, اور وہ یہ جو ڈویژن ہے مطلب یہ پاکستان کی, بنگلہ دیش کی, سری لنکا کی, بھوٹان کی, نیپال کی, وہ اس کو نہیں مانتے. مطلب یہ کہ وہ کہتے کہ ایسی کمپریہنسو ہندو ریاست بنانے کی ضرورت ہے جس میں یہ ان کا ایکسپریشن ہو, ان کی لیجیٹیمیسی ہو اور ان کی سوورن حیثیت ہو بالمقابل جو یہاں پہ دیگر اقوام بستی ہیں ان کے. تو ہندو نیشنلزم کو, اب میں ہندو نیشنلزم کی طرف آؤں گا بعد میں, پھر ہم ایک اس کا تقابلی مطلب یہ کہ مطالعہ کریں گے. ہندو نیشنلزم کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر میں نے اپنے پورا فوکس جو ہے وہ ہندو توا کے اوپر رکھا ہوا ہے, کہ ہندو توا مطلب یہ کہ ہندو نیشنلسٹ جماعت, کانگریس بھی ہندو نیشنلسٹ جماعت ہے لیکن اس کا ایک تھوڑا سا پورشن ایسا ہے جس کی بنیاد پر مطلب یہ کہ اس کے اسٹرکچر کو ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہندو توا کے اوپر میں نے پورا فوکس کیا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہندو توا کا تعلق یعنی ہندوؤں کے اندر جو یہ سیاسی جدوجہد 1920s اور 20ویں صدی کے شروع میں ہوئی, اس کے ساتھ ہی ہندو توا کا بھی ظہور ہوا ہے. اور جب ہندو توا کہتے ہیں تو ہندو توا مختلف ہندو سیاسی جماعتوں کے مجموعے ہی کو ہندو توا کہا جاتا ہے. اس کی کچھ میجر پارٹیز میں بتاتا ہوں, ان میجر پارٹیز ہی کی جدوجہد کے اندر جو ہے یہ ہندو نیشنلزم سمائی ہوئی ہے. مطلب نمبر ایک بھارتیہ جنتا پارٹی, شیو سینا, اکھل, بھارتیہ ہندو مہا سبھا, بھارتیہ جن سنگھ, رام راج پرشد, سیوا ہندو, بجرنگ دل. بجرنگ دل یاد رہے ایک سکھ جماعت ہے لیکن وہ ہندو توا کا ایک حصہ ہے. راشٹریا سوایام, سیوک سنگھ, ان کو پروناؤنس کرنا بھی بڑا مشکل ہے. یہ جماعتیں ہیں, ان تمام پارٹیز کو کلیکٹیولی جو ہے وہ سنگ پریوار کہا جاتا ہے. مطلب یہ تمام جیسے ہم سنتے ہیں کہ سنگ پریوار چل رہا ہے, تو سنگ پریوار کا مطلب کلیکٹیولی یہ جو جماعتیں میں نے بیان کی ہیں ان کے مجموعے ہی کو سنگ پریوار کہا جاتا ہے. ہندو سیاسی جماعتیں, یہ تمام ہندو سیاسی جماعتیں اپنی بیسک آئیڈیا جو ہے وہ تین چیزوں پر استوار کرتی ہیں. ایک انٹیگرل ہیومنزم ہے, دوسری ہندو نیشنلزم ہے اور تیسری ہندو توا ہے. میں آج سمپلی اس کا مختصراً ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک کمپریہنسو گفتگو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کروں گا. ہندو توا میں ان کے سیاسی, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ان کے سیاسی لیڈروں کو ایک خاص مقام حاصل ہو, ان کی پوری پولیٹکس انہی سیاسی لیڈروں کے گرد گھومتی ہے. مثلا بال گنگا دھر تلک, پنڈت مدن موہن مالوا, وینائک دامودار ساورکر, مدھو سادیشو گولواکر, کشوابلی رام ہجور, سائما پرساد مکرجی, دیان دیال آپادھیایا, بال ٹھاکرے. یعنی اگر ان فیگرز کو مائنس کر دیا جائے یا نکال دیا جائے تو ہندو توا یا ہندو نیشنلزم کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے. مطلب ہندو توا جو ہے وہ میں ابھی آگے اس کو کلیئر کروں گا کہ ہندو توا ہندو نیشنلزم ہی کی ایک پیرالل چیز ہے, ڈیفرنشیشن بھی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ اپنے آپ کو ہندو نیشنلزم سے مماثلت کرتے ہیں اس سے, جیسے کانگریس ہے وہ بھی ایک ہندو نیشنلسٹ جماعت ہے لیکن وہ ہندو توا نہیں. ہندو توا اپنی سیاست کی بنیاد ریلیجن پر استوار کرنے کی مخالفت کرتی ہے, گو کہ وہ ایک ہندو مذہب کی بنیادی آدرشوں کی انفرادی زندگی میں بجاوری پر بہت زور دیتی ہے لیکن اس کو ریاستی عمل سے باہر سمجھتی ہے. اور ریاستی سیاسی نفوذ کے لیے وہ ہندو نیشنلزم کو ایک قوت متحرکہ کے طور پر استعمال کرتی ہے. ہندو توا اور ہندو نیشنلزم کو, ہندو توا ہندو نیشنلزم کو بطور اپنے ایک بیسک آئیڈیالوجی کے استعمال کرتی ہیں, اور وہ ماڈرن اسٹیٹ آف دی ریپبلک آف انڈیا کو ہندو راشٹرا کہتے سیاست کو, یعنی ہندو ریاست بنانے کی خواہ ہے جہاں پر ہندو ورثے اور اس کی خود ساختہ تاریخ کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے. یعنی یہ جو تاریخ میں جو خود ساختہ کہہ رہا ہوں, یہ جو تاریخ بیان کرتے ہیں مطلب ہندو تاریخ کی, وہ ایک جنرل کنسپشن جو ہندو تاریخ کا ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. اسی بنیاد پر یہ مختلف جو مسلمانوں کے ورثے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہندوؤں کی ہیں مسلمانوں کی نہیں ہیں. جیسا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا لٹریچر اور اس کے سلوگن میں ہندو راشٹرا یعنی ہندو ریاست کا قیام کو وہ اپنی بنیادی آئیڈیالوجی قرار دیتی ہے, اور بی جے پی اسی دائرے کار میں بدھزم, جینزم اور سکھزم کو بھی ہندو توا کے دائرے کار کے اندر لانا چاہتی ہے اور ان کو بھی ہندو ہی قرار دیتی ہے, جبکہ یہ گروپ اپنی طے اپنے آپ کو ہندو نہیں سمجھتے. ان گروپوں کو ہندوؤں میں شامل کرنے کے لیے وہ ریلیجن سے ایک فاصلہ برقرار رکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی جدوجہد کو خالصتاً ہندو نیشنلزم کے دائرہ کار کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد وہ ہندو راشٹریہ کا قیام سمجھتے ہیں. ہندوتوا ہے کیا؟ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کوئی پرانی چیز نہیں ہے. اس کا ظہور 20ویں صدی میں ہوا. ہندوؤں کی طرف سے جنگ آزادی کا ایک ہیرو جس کا نام وینائک دامودار تھا, جو کہ ویر سارکر کے نام سے مشہور تھا, ویر سارکر ورکر کے نام سے مشہور تھا. ویر پنجابی کا لفظ, میرے خیال میں بھائی کو کہتے ہیں. ویر ساورکر کے نام سے مشہور تھا. اس نے دوران اسیری ایک کتب لکھی, ایک کتاب لکھی جس کا نام ہندو توا تھا.
مکر کا اٹھتا چکر ہے, نہیں ایک کفر کا اٹھتا چکر ہے, ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے. دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں, ایک ساورکر ایک گاندھی. یہ اس کے لیے مرا دنیا میں بلائیں دو ہی تو ہیں, ایک ساورکر ایک گاندھی.
اچھا, اس پہ تھوڑا سا میں نے یہ جو فیگرز آپ کو بتائی تھی ہندو لیڈروں کی, ان میں سے بڑے مزے کی چیز یہ کہ کوئی بھی مطلب ہندو عالم دین نہیں ہے, مطلب جس کو ہم کہیں کہ ہندو فیگر. یہ تمام کے تمام مطلب ماڈرن یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. جیسے یہ ساورکر, یہ خود جرمنی گیا پڑھنے کے لیے اور وہیں پہ اس نے اپنی جدوجہد کی. اور اس میں سے بہت سے ایسے ہندو فیگرز تھے جن کے مطلب یہ کہ اس زمانے میں جدوجہد آزادی اور خلافت تحریک جو چل رہی تھی ان سے بڑی قریبی تعلقات تھے. بالخصوص مجھے اجازت دے تو میں کہوں, یہ جو تھی مطلب مسلمانوں کی جو علماء کی جماعت تھی اس سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے بہت ساری فیگرز کے.
ارے ڈاکٹر صاحب, یہ میں کہہ رہا یہ جو ابھی جو ابتدا میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے مسلم نیشنلزم کا فوکس یعنی سمبل سارے اسلام ہی ہوتا ہے, بیسک ریلیجن سے اس کا ایک گہرا تعلق رہتا ہے, یعنی وہ بتانے میں دکھانے میں. لیکن ان کے جو بتانے سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندو نیشنلزم یعنی ہندو مذہبیت سے زیادہ وہ پرچار نہیں کرتی, بلکہ وہ سب ایک نسلی طور پہ ہندو کو سمجھ کر وہ سارے یعنی علاقائی ایک یعنی فینومینا ہے.
اصل میں اس میں ہندوازم اور اسلام کو جو بنیادی فرق ہے وہ یعنی جیلانی بھائی میں ظاہر ہے کہ میں جانتا نہیں, یہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اس تناظر میں, یہ ہندو کیا چیز ہے؟ یہ ایک چیز پر بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو, اس سے پہلے کہ آپ ہندو توا پہ گفتگو کریں, ہندو مت پہ گفتگو کریں. یعنی ہندو مت جو ہے وہ کوئی دین نہیں ہے. اب آپ فرماؤ,
مطلب یہ جو ہندو توا والے ہیں وہ جو کہتے ہیں یہ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں یہ ہندوازم نہیں ہے, یا ہندونیس تو قرار دیتے ہیں وہ اس کو, ہندو توا کو کہتے ہیں کہ ہندونیس. توا جو ہے ہندو ایک پرشین ورڈ ہے, ٹھیک ہے, ہندو ایک مطلب یہ کہ ہندوستانی زبان نہیں ہے, مطلب ہندو جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے ہندو, جیسے یہ وہ مطلب ہندوانہ جسے کہتے ہیں نا, ہندو کہتے ہیں فارسی میں سانولی رنگت کو یا کالے رنگت کو. وہ توا جو ہے وہ نیس, ہندو نیس توا سے مراد ہے, یہ اس کا سنسکرت کا لفظ ہے توا, جو اس نے وہاں سے ڈرائیو کیا اور دونوں کو مکس اپ کر کے ہندو توا بنا. اس پہ میں مطلب میں نے دیکھا تو تھا, میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کی تاریخ وغیرہ کو نہ دیکھیں, تو نیکسٹ اس میں ان شاء اللہ
اس کے کچھ کم از کم اس کے اوپر آپ تشریح فرما لیجیے گا. میرا جو تصور ہے, میں نے کچھ تھوڑی بہت ویلے میں بنی ایسا, میرا جو تصور ہے وہ یہ کہ جن معنوں میں یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ خود کہنا بہت مشکل ہے کہ ہندوستان میں جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ کہاں تھے, کیا ان کی تعلیمات کا کتنا اثر, ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر. اب جیسے جیلانی بھائی نے ایک اور بہت اہم بات کہی تھی جس کو انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا, جو انہیں کرنا چاہیے ڈیولپ, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا پلر جو ہے وہ تو ایک یونیورسلزم ہے نا جیلانی بھائی.
جی جی.
اچھا, وہ یونیورسلزم کیا ہے؟ یہ ایکچولی شاید وہ یونیورسلزم ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے نکلا ہو جو برصغیر میں مبعوث ہوئے تھے, لیکن جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اس میں یہ پتہ نہیں چلتا, یہ کم از کم مجھ جیسے آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ یونیورسلسٹک ہندو مت کا یونیورسلسٹ کور کیا ہے. وہ فلسفے میں اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ یونیورسلسٹ کور کیا ہے. جو ہندو مت ہمیں نظر آتا ہے وہ تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ رہتے تھے ان کا رہن سہن کا طریقہ اور ان کے جو رواج اور ان کے جو عادات تھے ان کو ریشنلائز کرنے کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر, جیسے کہیے کہ مختلف بودھوں نے یا مختلف سیجز نے, سیجز ہیں, کچھ کتابیں لکھی ہیں, اور وہ بس وہی ہے. کوئی دین نہیں ہے ان معنی میں کہ کوئی کنسسٹنٹ بحثیت ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام زیادہ تر جن کا ہمیں اطلاع ملی یہودی میں مبعوث ہوئے, لیکن آپ انبیاء علیہ السلام کو یہودی قوم کی تاریخ تو نہیں بیان کر سکتے. یہی بنیادی غلطی ہے, یعنی تالمود کے اندر پہلی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جو مشق کیا گیا اسی طریقے سے اس کو یہودی قوم کا بنا دیا گیا. تو وہ ان کی جو تعلیم ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی, وہ جو تعلیم ہوتی تھی وہ بالکل یونیورسلسٹک تعلیم کہ اس کی پیروی یہودی غیر یہودی سب کر سکتے تھے, شرع کی نہ بھی کر سکیں لیکن جو بنیادی جسے کہیے کہ عقائد وہ سب کر سکتے تھے. ان معنوں میں ہندو آپ اسلام دیکھیے مذہب اور دین کا جو تعلق ہے اچھی طریقے سے دیکھیں, یہ صحیح ہے کہ جو اسلام کا کور ہے وہ تو دین ہی وہ مذہب ہی ہے. یعنی یہ کہ اسلام بنیادی طور کے اوپر کیا ہے وہ ایک مذہب ہے, ان معنوں میں کے اندر مذہب ہے کہ اس کے چند عقائد ہیں اور ان عقائد کی جب تک ترویج و اشاعت ہوتی رہے گی ایک شخص مسلمان ہوتا رہے گا. لیکن ان عقائد کی بنیاد کے اوپر پھر اس نے تمام زندگی کے جتنے معاملات ہیں, فرد کے اپنے ذات سے تعلق یا فرد کے دوسرے فرد سے تعلق یا فرد کے کائنات سے تعلق, اس کے اوپر اس نے کہا کہ اس طریقے سے زندگی گزارو تو صرف یہی اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہے, باقی کوئی طریقہ نہیں. تو وہ مذہب کور تو ہے لیکن اس کور کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑا احاطہ ہے جس کے اندر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, جو جس میں سے کوئی بھی انسان کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہو تو وہ ایک دین ہو جاتا ہے. ہندو مت ان معنوں میں کوئی دین نہیں ہے, بلکہ ہندو مت محض ایک تاریخی تسلسل ہے رسوم و رواج کا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے ہم اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہندو کے لیے موحد ہونا بھی ممکن ہے اور ہندو کے لیے وہی 3 کروڑ دیوتاؤں کا پجاری ہونا بھی ہے, اور جیسے کہ گاندھی جی کہا کرتے تھے بہت زیادہ کہ عیسائی ہونے سے کوئی ہندو تھوڑی ہوتا, تھوڑی وہ ہندو نہیں رہتا. جیسے عیسائی ہندو ہے یا سکھ سب اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں, سکھ جو ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ یہ بجرنگ دل یہ تو ایک سکھ تحریک ہے لیکن وہ ہندو طبع کا حصہ ہے, تو وہ کوئی سکھ ہونے سے ہندو اس کی تھوڑی ختم کیوں. اس لیے کہ ہندو مت کوئی دین تھوڑی ہے, وہ تو محض رسوم و رواج کا ایک وہ ہے. لہذا اتنی چیز اچھی طریقے سے سمجھ کے اگر اس کے لیے ہندو مت کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عیسائیوں کو بھی جیسے کہیے کہ اپنا سکھ سرمایہ داروں کے لیے ظاہر ہے کہ جو اعتقاد میں یعنی وہ فرق سکھ سے یا عیسائی سے اس سے کوئی زیادہ سرمایہ داروں سے نہیں, لیکن لہذا نظام سرمایہ داری کے اندر ہندو مذہب کو سمو دینا یہ کوئی کانٹروڈکٹری چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہندو مت جس طریقے سے اسلامی ہے, کیونکہ اسلام تو ایک دین ہے محض مذہب نہیں ہے, اگر آپ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو قبول کرتے ہیں تو اسلام کے جو مذہبی آپ کے اوپر تعلقات آپ کے اوپر ڈیمانڈز ہیں وہ آپ پورے طور کے اوپر ادا نہیں کر سکتے, اور جتنا زیادہ آپ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو قبول کریں گے اتنا زیادہ اسلامی مذہبیت جو ہے وہ غیر فعال ہو کر رہ جائے گی. اسلامی مذہبیت یہ ایسا ہندو مت کے لیے نہیں ہے. ہندو مت بالکل ممکن ہے کہ ہندو پریکٹسز آپ یعنی اپنا ہندو کسٹمز کو آپ اپنا ہندو کلچر آپ میں ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تفوق کو آپ ہندو جسے یہ ہندو نیش کہتے ہیں اس کی ایکسپریشن کا ایک ذریعہ سمجھ. لگا میں تو یہ سمجھا ہوں
مطلب پھر یہ
ایک سیکنڈ ہاں جی
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کیا ہندو دین جیسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہندوازم, تو کیا مذہب بھی نہیں ہے؟ مطلب اس کو کنسسٹنٹ طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مذہب بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسے کوئی عقائد نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہ ہندو مت کے عقائد ہیں.
اس پہ میں اصل میں بتاؤں گا, ہمارے آفس میں ایک دو ہندو ہیں تو میں نے ان سے تفصیلات پوچھی تھی کیا ہے, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک کوئی لڑائی ہوئی تھی کسی زمانے میں نا, وہ کرشن اور اس کی لڑائی ہوئی تھی, تو اس میں جو تھا نا اس جنگ جو ہے نا کچھ دو گروہ بن گئے تھے, ایک گروہ نے دوسرے گروہ نے اس میں اچھی خاصی لڑائی تھی, جو جیتا تھا اس نے وید ایک کوئی کتاب ہے ان کی لکھی تھی, وید کتاب ہے وہ کتاب لکھی تھی تو اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. میں اس کو بہت سی چیزوں کو مگر وہ کہتا ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارے کرو کرو نہیں کرو. اور وہ ہر یعنی یہ روایات ہیں, مختلف روایتوں کا مجموعہ ہے, یعنی وہ ان کے اپنے کلچر ان کے کلچر سب کلچروں کو ملا کر ایک ہندو مجبورہ بن گیا.
پنڈت جیلانی
میرا
بہت مشکل سوال آتا ہے ان کا, کیا ہم جو ہاں فرما نہیں پہلے جیلانی فرما رہے تھے.
ایک سلسلے میں بات کی تھی کہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ اسٹیٹ کی فارمیشن کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو کیا اس طرح کی جو اسٹیٹ کی جو فارمیشن کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ہندوؤں کی اپنی ہسٹری سے کسی طرح سے کنسسٹنٹ ہے؟
بالکل اس سے وہ کنسسٹنٹ یہ ہے کہ وہ خاص قسم کی اپنی ہندوؤں کی تاریخ بتاتے ہیں, جو کہ وہ یہ اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آریا کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ, کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو ہم بھی باہر کی قوم کہلائیں گے جس طرح سے مسلمان باہر سے آئے ہوئے. تو یہ خاص قسم کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو تو ہم نے لفظ ہندو اڈاپٹ کر لیا ہے ایکچولی. تاریخی طور پہ ہم کوئی مطلب یہ ہندو کا لفظ یہ حملہ آوروں کا دیا ہوا ہے, ہم ایک دوسری طرح کی چیز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں اب ڈاکٹر صاحب نے ایک دے دیا ہے کیا ہے تو وہ میں وہاں بیان کروں گا. بہرحال وہ ہسٹوریکلی مطلب اپنی تاریخ کو اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ آریاؤں نے مطلب یہ جو مونجو دڑوں کی تہذیب کی اس کو تباہ کیا, وہ کہتے ہم نے نہیں کیا, وہ تو کوئی سیلاب سے یا کوئی آفت سے تباہ ہو گئے, ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے, ہم تو بڑے صلاح کلی قسم کے لوگ ہیں اور ہم نے تمام لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کیا اور اپنے اندر ان کو ضم کرنے کی کوشش کی اور ایک گریٹر اسٹیٹ اسی دائرہ کار کے اندر ڈیولپ کی ہے. تو اس میں وہ بڑے بڑے ہندو جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے نام لیتے ہیں, تو وہاں سے وہ اپنی تاریخ ڈرائیو کرتے ہیں.
میں ویسے چھوٹا سا وہی کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ کنفیوژن یہ بھی رہتا ہے کہ ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہندو نیشنلزم سرمایہ داری نظام میں بہت آسانی سے ضم ہو سکتا ہے, لیکن اس میں وہ دوسرا کانٹرڈکشن وہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے بی جے پی وغیرہ یہ مختلف جو سیکولر یا مغربی چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کے سمبلس کو یعنی فحاشی کو ایک لحاظ سے ریجیکٹ کرنا یا ان کے تہواروں کو ریجیکٹ کرنا یا بہت سارے ایسے سمبلز نظر آتے ہیں کہ جو یعنی بیک وقت دیکھا جائے تو نظام کے اعتبار سے اس کو اپنانا بھی ضروری ہے, اور لیکن یہ کہ وہ ہندو کلچر میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس جو اس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہے, اور یعنی دونوں چیزیں.
ہاں اس کو بھی لیں گے, لیکن پہلے جیلن بھائی کا اس پہ ریئیکشن میں جو جاوید بھائی نے فرمایا میرا خیال زیادہ بنیادی سوال ہے. سوال یہی ہے کہ کیا ہم کن معنوں میں ہندو مت کو ایک مذہب کہہ سکتے ہیں؟
مطلب زیادہ تر ان کی چیزیں روایت اور ٹریڈیشنز اور کلچرلی زیادہ ایکسپریشن ان کا واضح ہے ان معنوں میں.
میری رائے میں یہ ہے کہ مذہب ان معنوں میں کہا جا سکتا ہے مذہب, یعنی ہندو علمیت تو دیکھیے نا مسئلہ وہی ہے کہ ہندو علمیت تو مور اور لیس تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. جس طریقے سے آپ تلاش کرنے کے اوپر بھی آپ کو ہندو علمیت ایز سچ کوئی چیز نہیں ملے گی, اور یہ جو تباہ کی ہے یہ کی ہے یہی ماڈرنسٹوں نے. مطلب گاندھی کا اس میں بہت بڑا رول ہے, اس کے بعد پھر وہ جو بنگال میں وہ توری تحریک چلی تھی اس کا جو بنیادی فگر تھا وہ موہن رائے, کیا نام تھا اس کا, ہاں مدن موہن رائے وغیرہ ایسا تھا, ان لوگوں وہ ختم ہو گئی. اس لیے آتھینٹک بات تو کوئی نہیں کہی جا سکی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ مذہبیت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اس بات کے اوپر ہے, یعنی ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام عقائد کے اندر بحث پھر بھی جیسے کہیے کہ ملتی. ایک تو یہ کہ ہندو یعنی اس علاقے کے اندر جو ہندو اسٹیٹ کا علاقہ ہے جو پریکٹسز بھی رائج ہوئی ہیں وہ ایک معنی میں دلیل بنتی ہیں خیر و شر کی ڈیفینیشن کے اندر. تو وہ یہ توقع نہیں کرتے کہ مثلا انگریز یا فارسی ان ٹریڈیشنز کو اپنائے گا یا ان معنوں میں. وہ جب وہ جیلانی بھائی اس کی یونیورسلزم پہ بات کریں گے تو یعنی مطلب یہ کہ ہر نیشنلزم کی طرح وہ بھی اپنے طرز زندگی کو سب سے تطبیق یعنی سب سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن کسی دوسرے کو اس کی ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے لیے سب یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں. یعنی کوئی ہندو ایسا بنتا نہیں, سبھی تحریک کے بڑے مسائل تھے, کہ وہ جو علماء تھے یعنی شنکراچاریہ حضرات, انہوں نے سعودی تحریک کی ہمیشہ مخالفت کی کہ ملچ کو کیسے تم دوبارہ ہندو بنا. اس کا تو ظاہر ہے کوئی تصور نہیں ہے کہ جیسے کہ مثلا ہندو انگریز کو ہندو بنانا, یہ وہ جو گروؤں کے فالوورز ہوتے ہیں کوئی ہندو تھوڑی بنتے ہیں. لہٰذا ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ کہ میرے خیال میں ایک بنیادی عقیدہ جو ان کے ہیں سب کے ہم وہ آواگون کا ہے, اور وہ وہی ارسطو کا عقیدہ کہ جناب مرتا نہیں ہے آدمی, بلکہ وہ سائیکل آف ریپیٹیشن ہے کہ ایک کے بعد دوسرا یہ وہ ایکسٹرا وہ تو آپ چیز. تو ان معنوں میں مذہب, انہی معنوں میں مذہب ہے کہ یعنی وہ ایک مذہب انہی معنوں میں ہے کہ وہ ہندو تاریخ ہو, جیسے جلال بھائی نے فرمایا ہندو کلچر اور ہندو طرز زندگی, ہندو اسلوب کی برتری دوسرے تمام اسلوب اور کلچر سے تصور کرتے ہیں, اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسری قوموں کو اپنی ریاست کے ماتحت بنا کر ان کے اوپر حکومت کر سکیں. یہ اور یہ صرف ہندو قوم, یہودی قوم پرستی کی بھی ایک بہت یعنی زائنزم ہے, اس کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں, بہت قرب ہے یعنی برامینک ٹیچنگز میں اور یہودیوں کی ان پریکٹسز میں جو انبیاء کی تعلیمات رد کرنے کے بعد اپنائی. تو مثلاً آپ کو ابھی جو شعر یاد ہیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ جب جیش محمد جب شروع میں بنا تھا تو انہوں نے جو اپنا پہلا یعنی نعرہ یا تہو بنایا تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اے ابنائے قوم حنود ذریات عاد سمود جد نصارہ ام یہود تم پر غالب جیسے تم پر غالب, مجھے آخری شعر نہیں یاد آ رہا لیکن شروع یہی بنایا تھا. اچھا تھا تو یہ تو میرے خیال میں مذہبیت یہی ہے, لیکن وہ ایک مخصوص وہ ان معنوں میں یعنی مذہب سے تو یہ ایکسپیکٹ اور امید کی جاتی ہے کہ آپ کوئی یونیورسل پرنسپلز بیان کریں گے. میرے خیال میں یہ جو قومی مذاہب ہیں ان کے اندر یونیورسلزم کم از کم مجھے ہندوازم میں نہیں نظر آئی, ہوگی ضرور اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام یہاں بھی مبعوث ہوئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کرشن مہاراج نبی ہی تھے جن کی تعلیمات کو مسخ کیا, کچھ کہتے ہیں کہ رام جو تھے وہ مثلا اقبالی نے کہا ہے کہ اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند, تو رام کے بارے میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں مذہب نبی ہی تھے لیکن ان کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب آپ
ڈاکٹر صاحب ایک عرض کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ یہ ریلیونٹ زیادہ ہے. میں ایک جگہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن رہا تھا.
کس سے؟
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن رہا تھا کہیں میں.
ڈاکٹر اسرار صاحب جی
جی, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک رائٹر ہیں انڈیا کے, مسلمان ہی ہیں غالباً, وہ مجھے نام یاد نہیں ہے, انہوں نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں یہ رائے پیش کی ہے کہ یہ جو یہودیوں کا لاسٹ ٹرائب تھا اصل میں یہ لاسٹ ٹرائب اپنے وقت میں کسی طرح سے یہ ٹریول کر کے یہاں آ گیا تھا, اور یہ یہود جو ہے یہ جو ہندو ہے یہ انفیکٹ یہ وہ لاسٹ ٹرائب ہے جن کی نسل سے یہ الٹیمیٹلی جو ہے ہندوازم یا ہندو جو کچھ بھی
یہ یہ دلیل ویسے زیادہ تر تو پٹھانوں کے لیے دی جاتی ہے, وہ یہودی کے جو مسلمان ہو گئے. واقعی میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ یہودی جو مسلمان ہو گئے لاسٹ ٹرائب تو یہودیوں کا پٹھانوں کا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہی درست ہو یہ غلط ہو, لیکن اینی ہاں بنیادی سوال وہی ہے کہ ہندو مذہب تو پھر اس کو کھلا رہنے دیں, اور آئندہ ہفتے جو ہے وہ آپ اس کے اوپر
ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے اصول دین یا اصول مذہب کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ تین عقائد جو ہے ضروریات دین میں یا ضروریات مذہب میں داخل ہیں, ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, ایک رسولوں پر ایمان ہے, اور ایک یوم آخر پر ایمان ہے. تو ہم جب بھی کسی مذہب کو دیکھیں گے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں حوالوں سے تین جہتوں سے ان کا اگر جو بھی اللہ تعالیٰ پر یا ماورہ یعنی ہستی پر جو بھی یقین ہے وہ کس نسبت سے ہے, اور ان کی جو بھی یعنی تعلیمات نبیوں کے ذریعے یا ہندوؤں کے حوالے سے اوتاروں کے ذریعے پہنچی ہیں وہ یعنی وہ کیا ہیں, اور جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی کہ آواز
جہاں تک یعنی خدا کی جگہ وہ کس کو رکھتے ہیں, خدا کی جگہ وہ رکھتے ہیں اس پرٹیکولرٹی کو کہ جس نے ہندوستان میں پچھلے 6000 سال سے واٹ ایور یعنی بود و باش اختیار کی, اس کی تفوق انسانیت کے اوپر بحیثیت مجموعی قائم کرنا, یہ ان کا بنیادی عقیدہ یعنی ان کی الہیات ہے. اچھا اس کے بعد جو روایات انہیں
ویدوں میں اور اپنشد اور اس قسم کی کتابوں میں ملی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ظاہر ہے کہ سب مشکل ہے, لیکن مقدس کتابیں تو وہی ہیں ان کے اندر. یہ تمام چیزیں تو ان کے یہاں میرے خیال میں کسی نہ کسی شکل میں
موجود ہیں. ہندوازم کے اندر یونیورسلزم کا نہ پائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ جو آواگمن کے عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا تصور یہ بھی ہے کہ ہندو اور بھائی فرق ہوتے ہیں, یعنی آپ جو ہے وہ آپ کے پچھلے جنم کے جو اعمال ہوتے ہیں اس یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ میں آپ کیا بننے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کے یہاں وہ ذاتوں کا ایک پورا تصور موجود ہے کہ چار جو تو اب کوئی شخص مطلب ہندو بن ہی نہیں سکتا بائی چوائس, مطلب وہ تو پیدا ہوتا ہے کسی خاص قبیلے یا خاص ہندو بنانے کے.
اب یہ شبدی نے جب مسلمانوں کو ہندو بنایا جو کہ بہت بڑی تعداد میں وہ کامیاب بھی ہوئے, تو انہوں نے کس رات میں ان کو رکھا؟
اچھوت بنایا ہوگا, وہی کہتے ہیں اچھوت ہی بنتا ہے, مطلب وہ تو پنڈت یا جو بڑی راتوں میں تو آدمی پیدا ہوتا ہے خدا کی مرضی سے.
لیکن یہ بتائیے جیلانی بھائی کہ کیا شدھی تحریک ہندو توا کا حصہ تھی یا نہیں تھی؟
نہیں تھی,
نہیں تھی.
یہ جو مطلب میں نے جو فوکس کیا ہوا ہے نا, مطلب جس کے اوپر میں نے فوکس رکھا ہوا ہے وہ یہی ہندو توا ہے. وہ مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ بس رہے ہیں وہ ہندو ہی ہیں, اور کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنے سے ان کی ہندو مت جو ہندونیس ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی, وہ ہندو رہتا ہے.
بالکل,
وہ کہ وہ مطلب یہ کہ رانگنیس اور آبجیکشنیبل نہیں ہے, لیکن وہ مطلب یہ کہ اس کو وہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ اس کو ایک نچلے درجے کی چیز سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کر لیا ہے, لیکن اس کو یہ آزادی دیتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتے ہوئے ہندو رہتا ہے, تبدیل نہیں ہوتا,
بشرطے کہ وہ وہی ہندو یعنی اس بنیادی عقیدے کو کہ ہندو قوم جو ہے یعنی اس کے تفوق کے ساتھ وہ لائل رہے, ہے نا,
لائل رہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص عالمی مطلب یہ کہ فلاح اور انسانیت کی صلاح کے لیے کام کرے اور ہندو رہتے ہوئے کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اس کے ہندو نیس کے اوپر کوئی فرق پڑتا نہیں.
اچھا انسانیت جی
نہیں کہتے کہ یہ پھر یہ ہندو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہندو ایسے میں ہے کہ اگر مذہب جس کا مطلب مذہب ہے ہی نہیں, کوئی مذہب بالکل نہیں ہے, اس کی کوئی الہیت ہے ہی نہیں, کیونکہ ظاہر وہ ایک دفعہ میں نے بھی سنا ہے وہ ذاکر نائک بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہندو ایسی چیز ہے کہ جیسے میں بھی ایک مسلم ہندو ہوں, تو یعنی سمجھ کیا چیز ہے
جغرافیائی بنیاد. اچھا اس میں جو عالم کو جنہوں نے جو ہندو مسلم تھے یا ہیں کسی حد تک, وہ مولانا وحید الدین خان ہیں, مولانا وحید الدین خان, مولانا آپ مولانا کہنا چاہتے ہیں, جنتا پارٹی میں شامل وہ جن سنگھ میں شامل ہو گئے تھے, اب پتہ نہیں خیات ہیں یعنی بہت ضعیف ہیں, اور ہماری پرانے جہاں سامی ہی کے پرانے رکن تھے مولانا وحید الدین خان, آپ لوگ انہوں نے سب پہ بہت کچھ لکھا ہے یہ ہندو مسلم یعنی ہونا ہوگا. خیر اینی ہاؤ ان کو پھر لیں گے, آپ چلو آگے. مطلب
مطلب میں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ یہ جو کمپاس تھے وہ اس کو پھیلا رہے ہیں, میں نے کنسنٹریٹ ہندو توا کے اوپر کیا اور ہندو نیشنلزم کے اوپر, ٹھیک ہے, اسی کے اوپر کنسنٹریشن ہے. ایک وہ بڑے مشہور اردو کے رائٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا, خواجہ نظام الدین اولیاء سے کیا اردو میں,
حسن نظامی,
خواجہ حسن نظامی, انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر جو ایک وحدت الوجود اور حلول کا فلسفہ ہے اس کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ہندو بھی ایک مذہب اور ایک ریلیجن ہے, تو جو دیکھنا چاہے اس کو وہاں سے دیکھ لے. مطلب یہاں پہ میں نے فوکس ہندو توا کے اوپر کیا, اب آپ ہندو مذہب کے وہ اس کی نارمس اور قوم کے اوپر ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے ایک الگ سے پریزنٹیشن دینا پڑے, اور ایشو اتنے مطلب یہ کہ مشکل ہو جائیں گے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا.
آپ
وہ مطلب یہ کہ جو آپ اس کے مذہب کی بات کر رہے تھے, ایک تو مطلب جس سے اس کی الہیات یا ایمانیات ڈرائیو ہوتی ہے وہ تو آپ بھگوان حلول اور انر پاکیزگی ان کا ایک بہت بڑی چیز ہے, انر پاکیزگی, اور یہی جو بھی انر پاکیزگی کے اوپر جو بھی مطلب قوم زور دیتی ہے جیسے کہ برہمن ہے جب وہ کہتے ہیں تو وہ انر پاکیزگی اتنی بڑھتی ہے خود ان کی اپنی نسل ناپید ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ دوسرا ایشو ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا, میں سمپلی الہیات اور اس کی کہاں سے آگوان حلول اور انر پاکیزگی, یہ الہیات وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے. میں اس پہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہندو توا کیا ہے, تو ویر ساورکر نے ہی ایک کتاب اپنی دوران اسیری کوئلے سے جو وہاں بہت عرصے تک قید رہا جیل کے اندر اس کی دیواروں پر لکھی. تو ہندو توا کو مطلب وہی حیثیت حاصل ہے جو ہندوؤں میں بھگوت گیتا کو جو ایک بائبل کی حیثیت حاصل ہے, اسی طرح ہندو توا کو جدید ہندوستان ہندو نیشنلزم میں ایک بائبلک حیثیت حاصل ہے, یعنی ہندو ورثہ ہندو نسل اور ان کے مطلب یہ کہ ہیریٹیج اس کے اوپر زیادہ تر گفتگو ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ ہندو مذہب کے اوپر گفتگو کرے. اور ہندو ورثے کے تحفظ اور ہندو نسل کے تحفظ کے اوپر اور ہندو نیشنلزم کے اوپر یہ کتاب اس نے اپنی اسیری کے دوران لکھی. پھر اس کو جیل میں اس نے کسی طرح سے پیپر پر منتقل کیا اور خفیہ طریقے پر باہر بھیجی گئی اور اس کو پبلش کیا گیا. اور ایک خاص بات بتا دوں, یہ مراٹھی زبان میں ہے. مراٹھی وہ زبان ہے جو کہ بمبئی کی اپنی اوریجنل زبان ہے, یعنی یہ کہ فرسٹ ڈیریویٹو جو سنسکرت کا ہے اس کو آپ مراٹھی کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے. اور زیادہ تر مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہندو توائی آئے تو وہ تو ہم جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دو خداؤں کے درمیان لڑائی ہے, مطلب جنوبی ہندوستان ہے ایک شمالی ہندوستان ہے. تو جو شمالی اس میں سے زیادہ تر جو فیگر جن کو میں نے بیان کیا ان کا مطلب یہ کہ جنوبی ہندوستان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہ وزیر اعظم رہا, زیادہ تر ان میں سے مراٹھی بولنے والے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا گا کہ حالیہ دنوں میں جو کہ ان کے ہاں بمبئی کے اندر جو فلموں کے بڑے اسٹارس ہیں جو کہ خود بھی ہندو ہیں, جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ وہ مطلب یہ کہ الہ آباد سے ہیں یا دہلی سے ہیں اور اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں, تو ان سے کہا کہ یہاں پہ ہندوستان یہاں بامبے میں اگر تمہیں رہنا ہے تو مراٹھی بولنی پڑے گی. تو یہ پوری مراٹھی کے اس کے اوپر بڑا اثر, یعنی اتنی ان کا زیادہ تر لٹریچر جو ہے وہ مراٹھی زبان ہی میں ہے.
یہ کب کے ہیں یہ جو
ڈیفینیشن آپ دے رہے
ہیں؟ جی ہندو فارسی زبان کا لفظ ہے اور توا سنسکرت کا لفظ. ساورکر کے مطابق ہندو توا کا مطلب ہندونیس ہے اور اس کا مقصد ہندو ورثے اور تہذیب کی حفاظت ہے. ہندو نیس کا مطلب وے آف لائف ہے اور ایک ہندو اپنے ہندو پن کو چھوڑے بغیر کسی غیر ہندو مذہب سے متاثر ہو سکتا ہے یا اس کو قبول کر سکتا ہے اور اپنے ہندو روش پر قائم رہتے ہوئے دوسرے خدا یا خداؤں کی پرستش بھی کر سکتا ہے اور دوسری مختلف نو کثیر جہتی عقیدے کا بھی مکلف ہو سکتا ہے. وہ کہ اس کا یہ عمل ناقص ہوگا لیکن غلط یا آبجیکشن ایبل نہیں گردانا جا سکتا. لہذا اس کثیر جہتی ہما ہمی کی بنیاد پر ہی ان کو ویل بینگ آف ورلڈ اور مین کائنڈ پر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ جو ویل بینگ آف ورلڈ ہے یا مین کائنڈ ہے, آپ ان کو مطلب ہندو توا کی جو یونیورسلسٹک پوزیشن ہے اس میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں.
ہندو توا کے تصور سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہندو جو ہے یہ کوئی مذہب مذہب سے کوئی عقیدہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, یہ مطلب گویا کوئی رہنے سہنے کے کچھ طریقے وغیرہ ہیں اور بس آپ کو کرتے رہے مسلمان ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ, تو ایسا لگ رہا ہے. لیکن جو
میرے خیال میں دیکھیے انہوں نے فرمایا تھا نا ہندو ورشا اور ہندو روایات سے وہ جیسے اقدار عرض کرنا ان کی جسے کہیے کہ جس حد تک مثلاً یہ کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں لیکن آپ یعنی اس طرز زندگی کے لیے کہ جو آپ کو ویدوں میں یا بھگوت گیتا میں یا اپنشاد میں ملتے ہیں اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے عقائد یعنی مماثلت رکھتے ہیں تو ان پریکٹس آپ اسی تفوق کو جائز سمجھیں گے کہ اس لیے کہ اب انسان کی بھلائی کیا ہے, اب انسان یعنی یہ انسانی کی بھلائی ظاہر ہے کہ ہندو اس انٹرپریٹیشن میں یہی ہے کہ جب وہ آئندہ پیدا ہو, یعنی اس وقت تو آپ انفارچونیٹلی مسلمان ہیں لیکن جب آپ دوبارہ پیدا ہوں تو ہندو ہی پیدا ہوں. اچھا اس کی ضمانت کیا چیز دیتی ہے؟ اس کی ضمانت یہی چیز دیتی ہے کہ آپ نے ان کے گجو رسم و رواج اور جو کسٹمز وغیرہ اس کے ہیں اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزاری. تو جس حد تک لہذا وہ عقیدہ جو ہے وہ میرے خیال میں عقیدہ دوسری قوم پرستیوں کی طرح اس قوم پرستی میں ہندو توا جو ہے وہ قوم پرستی ہے جسے یہ ہندو نیس کہہ رہے ہیں, اس قوم پرستی کے اندر بھی یہی تصور ہے کہ ایک خاص نسل ہے جس کی اجارہ داری ہے حق کے شناخت اور اس کی تعبیر میں. تو وہ جو نسل ہے وہ نسل ہے کہ جو یہ ہمالیہ سے لے کے یعنی فرام دی ماؤنٹنس ٹو دی اوشن یعنی ہمالیہ سے لے کے یعنی وہاں تک وہ بستی ہے, اس قوم کی برتری انسانوں کے اندر ہے کہ اس نے حق کو پہچاننے کی اس کے پاس مناپلی ہے, اس نے ہی حق کو پریکٹس کیا ہے, اور اس کے اندر جو بھی رعایتیں یہ دیتی ہے, مثلا ایک رعایت یہ دیتی ہے کہ خدا کا کوئی خاص تصور اس کے پاس موجود نہیں ہے سوائے اس تصور کے کہ وہ قوم بذات خود ہی خدا ہے بحیثیت مجموعی. اس کے ساتھ اگر آپ کسی خدا کے تصور کر لیں تو اس کی آپ کو اجازت دیتی ہے. لہذا عقائد میرے خیال میں ہیں.
جی آگے چلیں.
ہاں
جی
نہرو نے ہندو کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ نہرو نے ہندوؤں کی تعریف وہ کی تعریف کے جو اپنے آپ کو ہندو کہتے وہ ایسے نہیں.
اچھا ایک تعریف نہرو نے یہ کی تھی کہ وہ ہندوستانی جو کہ کچھ اور نہیں ہے مثلا مسلمان نہیں ہے وہ ہندو, ہندو کون ہے وہ ہندوستانی جو کچھ اور نہیں, انہیں معنوں میں کہتا تھا میں ہندو ہوں ورنہ وہ اسے کوئی وید ہے کسی چیز سے.
یعنی آپ اس پورے کو یہ پوری جو انہوں نے یہ اسٹرکچر کیا ہے نا وہ ان کے سامنے جو پولیٹیکل اپ رائزنگ ہے ڈیموکریٹک پولیٹیکل اپ رائزنگ ہے اس میں ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ووٹ بینک کو بڑھانا ہے مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور کسی طرح ریاست پہ قبضہ کرنا ہے. اسی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ ہندوتوا کو انکمپاس کیا ہے, مطلب یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے جو میں مطلب بینیت دی لائن سمجھا ہوں وہ یہ بات ہے. کیونکہ کانگریس بھی اسی قسم کا دعویٰ کرتی تھی, وہ بھی کچھ ایسے سائمبلس یوز کرتی تھی گائے کے متعلق اور دیگر پریکٹسز کے متعلق, اور ان کو کاؤنٹر کرنے ہی کے لیے مطلب جو مسٹر گاندھی تھا وہ مہاتما گاندھی بنا ہی اس لیے کیونکہ اس کے سامنے بڑا چیلنج یہی ہندو توائیوں ہی کا تھا اور ان میں ان کی ایک حیثیت اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ کچھ وہ سائمبلس ان کے اختیار کرنے پر مجبور تھا, اور اس کے سامنے بھی مطلب یہ کہ مسلمانوں کو انکارپوریٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر وہ ڈیموکریٹکلی مطلب ریاست کو اپنا نہیں سکتے تھے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک انہوں نے مطلب یہ 1920 کی تحریک ہے, 1920 میں یہ ہندو توا کی بک پبلش ہوئی ہے اس کے, اور زیادہ تر یہ جو میں نے فیگر رکھی ہیں یہ کوئی مطلب ریلیجیس فیگر نہیں ہے, یہ سب کی سب مطلب یہ کہ ماڈرنسٹ ہیں اور ان میں سے کوئی بھی مطلب ریلیجن سے ایسے گو کہ وہ ریلیجن کو بیان کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں اور پریکٹس اس کی کرنے پر زور دیتے ہیں ایک کلچرلی, لیکن جب ریاست کے اوپر آتے ہیں تو وہ ایک زیادہ بڑے اسپین کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے جو فکر اور سوچ ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹک ہی سوچ اور فکر ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا مریض ووٹ بینک بڑھانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جب بھی بی جے پی آئی, مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی یا ہندو توا میں مسلمان نہیں, مسلمان بھی بہت سارے شامل ہو چکے ہیں اب اس میں, کیونکہ وہ کنسیشن جو کانگریس دیتی ہے جیسے ہی وہ برسری اقتدار آتے ہیں تو وہ کنسیشن دینے ان سے زیادہ انہوں نے وہ کنسیشن دیے جو کہ کانگریس نے دیے تھے.
اس میں بہت سوچنے کی بات, یہ اہم باتیں کہہ رہے ہیں اور جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارے لیے بہت ریلیونٹ بات ہے, بات میں
وہ یہی ہے کہ ہندو نیشنلزم اور انڈین نیشنلزم میں کیا فرق ہے. اب کانگریس جو ہے وہ ایک انڈین نیشنلسٹ جماعت ہے, ہندو نیشنل جماعت نہیں ہے, اس کے برعکس یہ جو پریوار ہے یہ ہندو نیشنلسٹ ہے, ان مانوں میں انڈین نیشنلسٹ نہیں ہے جن مانوں میں کانگریس. اسی طریقے سے یعنی اب آپ یہ کہیں کہ اس کا پر تو مثلا انڈین نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کیوں ریکنسائل نہیں ہو پائے جس طریقے سے ہندو نیشنلزم ہوئے ویسے مسلم نیشنلزم, اور تو اس میں وہی یعنی دیوبند کی جمعیت علماء اسلام کی جو پوزیشن تھی وہ بھی ایک انڈین یعنی انڈین نیشنلزم کو رد کرنے والی پوزیشن نہیں تھی جمعیت علماء اسلام کی, بلکہ وہ جو مشہور حضرت شیخ ہاں جمعیت علماء ہند حضرت شیخ الاسلام کا وہ ادیان وہ کیا ہے مشہور وہ اوتان سے بنتی ہیں ہاں وہ جس طریقے سے ہندو نیشنلزم نے انڈین نیشنلزم کو رد نہیں کیا اسی طریقے سے ایک معنی میں مسلم نیشنلزم کے پاس بھی اتنی گنجائش تھی کہ وہ لیکن وہ ریکنسائل نہ ہو سکتا. اہم سوال اس لیے سوال یہ ہے کہ اب مثلا اس کے اوپر یوں عرض کریں کہ دیکھیے اب نہرو تھا یعنی اس سوال کو کہ انڈین نیشنلزم اور ہندو نیشنلزم میں کیا فرق ہے یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بی جے پی کی سیکولرزم اور کانگریس کی سیکولرزم میں کیا فرق ہے. ہے نا, اس لیے کہ سیکولر تو دونوں ہیں, بی جے پی بھی ایک سیکولر جماعت ہے, جیسے کہ انہوں نے بار بار فرمایا کہ وہ جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہتی کہ جو ہے وہ مذہبی ریاست ہو, نہیں ایسا وہ بالکل نہیں کہتی, بلکہ وہ تو کہتی کہ ریاست ہندو ہو, مذہبی کا کیا مطلب وہ تو ہے, لہٰذا وہ بھی سب یہی کہتے ہیں واجپئی ہے اور یہ جو تھا اڈوانی سب کہ ہم تو بالکل سیکولر لوگ ہیں, ہمیں سیکولرزم کے تو ہم بالکل ریجیکٹ نہیں کرتے, لیکن ان کی سیکولرزم اور کانگریس کی سیکولرزم میں کیا فرق ہے, جس کی وجہ سے اب انیشل بات جو میں کہوں گا وہ کہوں گا, میرے خیال میں کانگریس یہ کہتی تھی کہ انڈین نیشنلزم کے لیے ہندو تاریخ کی بنیاد کے اوپر اپنی شناخت کرنا کوئی ضروری نہیں, مثلا اگر آپ اس کی نہرو کی کتاب دیکھیں ڈسکوری آف انڈیا جو بنیادی یعنی جسے کہی کہ انڈین ہندو انڈین نیشنلزم کی بنیادی کتاب ہے, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ مغل جو تھے کہیں باہر کے تھے, ایسا بالکل نہیں ہے, یا یہ کہ جو پٹھان تھے وہ کہیں باہر کے تھے, یا کم از کم مغلوں کے بارے میں تو بالکل کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اکبر تو بالکل اتنا ہی ایک انڈین بادشاہ تھا جتنا اشوکا یا چندر گپتا موریا یہ تمام, اکبر تو بالکل ہی انڈین تھا اور اس کے بعد سے اورنگزیب حضرت امام کے علاوہ سب کے سب جو تھے وہ یہی تھے, تو اس کا یہ کہنا کہ جس طریقے سے ہندو ٹریڈیشنز کی بنیاد کی آپ کی بنیاد کے اوپر آپ انڈین اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر یا انڈین نیشن کے ساتھ آئی, وہ اسلامی بنیادوں پر بھی کر سکتے ہیں, عیسائی بنیادوں پر بھی کر سکتے ہیں, سکھ بنیادوں پر بھی کر, اس کی جو یہ ضروری ہے کہ انڈین ریاستی لائلٹی یا ریاستی لیجیٹیمیسی کو قائم کرنے کے لیے ایک ہندو پرسپیکٹو وہ ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو ان مانو ایک کلاسیکل سیکولرسٹ ہے کہ جس طریقے سے سیکولرزم کے اندر یہی ہے کہ آپ کا مذہبی ہو کچھ بھی ہو, یعنی ظاہر ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں ماڈریٹ سیکولرزم ان کے اندر یہ ہے کہ یہ پرسنل لائف کا ایک حصہ ہے اور اس سے ہمیں کوئی تعلق, ان مانوں میں کانگریس جو ہے وہ سیکولرسٹ, ہندو توا ان مانوں میں سیکولرسٹ نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہندو کلچرل تناظر کو اپنانا اور ہندو رسوم و رواج کی بنیاد کے اوپر خیر و شر کے تعین کا کرنا یہ چیز جو ہے مقدم ہے, اور انڈین نیشنلزم اسی یا انڈین سیکولرزم اسی یعنی ہندو کلچرل تفویق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اس کے علاوہ نہیں, تو جب تک مسلمان یعنی جو اجازتیں ویدوں نے اور جو اجازت گیتاؤں نے اور جو اجازت دوسری چیزوں نے دی ہیں ان کو جو بھی ان کی ٹالرنس کے اس میں رہتے ہوئے ہندو تہذیبی اور جغرافیائی تفوق رہیں گے تو اس وقت تک وہ انڈین نیشنلزم کے اندر وہ سب ہوتے, میرے خیال میں تو انڈین نیشنلزم اور یعنی میرے خیال میں تو انڈین نیشنلزم ہندو نیشنلزم کا یہ تعلق. اچھا جی آگے
مطلب اس کے اندر ایک ڈسٹینس بھی انڈین نیشنلزم اور ہندو نیشنلزم میں نظر آتا ہے, لیکن ایک خاص قسم کا یونین بھی ہے جس کو ہم وطن پرستی کہہ سکتے ہیں کہ وطنیت دونوں میں بنیادی مطلب یہ کہ یونین وطنیت ہی کا ہی ہے, وطنیت پرستی مطلب وطن کیا ہے مطلب یہ کہ انڈیا جو ہے گریٹر ہندوستان جو ہے اس کی سوورنٹی اور اس کا تفوق اور اس کی برتری اہمیت رکھتی ہے بہ نسبت کسی اور چیز کے,
ٹھیک
مطلب یہ میں بتا رہا تھا کہ مطلب یہ کہ ان کا جو یونیورسلسٹک پوائنٹ آف ویو وہ تو یہی ہے بینگ ویل بینگ آف دی ورلڈ اور مین کائنڈ, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو تباہی ہمیشہ دنیاوی بھلا اور فلا کے لیے ہی اپنی تمام قوتیں صرف کرتا ہے, اسی لیے وہ نہ صرف ہندوازم کو سکھازم کو بدھزم کو جینزم کو اور یہودیت اور زائنزم کو جو ہے وہ مطلب ہندو توا کے اندر کی چیزیں سمجھتے ہیں, اور بالخصوص ان کے یہاں اسرائیل کی مطلب یہ کہ مت سرائی اور زائنزم کی مت سرائی بہت زیادہ ملتی ہے, اور یہودیت کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اسرائیل کے مطلب یہ کہ حمایت میں ہمیشہ سے یہ جن فیگرز کا میں نے ذکر کیا تھا یہ ہمیشہ سے ان کے بڑے مطلب یہ کہ بڑی شد و مد سے وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں یہ لوگ, مطلب پوری 1920 سے 1980 تک ہندو توا کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی جو کہ مطلب اس کو کانگریس کو حاصل تھی, بہت ہی کم پذیرائی ملتی ہے, لیکن 1980 میں اس کو دو ایونٹس ایسے ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر ہندو توائی جو ہے وہ حکومت میں آ بھی گئے اور حکومت میں آنے کی پوزیشن میں ہو گئے. جیسا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ کانگریس اور جو سیکولرزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سیکولر ہیں کانگریس کی بنسبت. اب یہ جو دو پوائنٹس آئیں گے اس پہ وہ اپنی سیکولرزم بیان کرتے ہیں. ایک تو راجیو گاندھی کے دور میں پارلیمنٹ نے جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا پرسنل کورٹ کے معاملے میں خاتون کی, مسلمان خاتون بہت پرانی شاہبانوں, ان کی کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا تو اس کے اوپر وہ جو مسلم کورٹ تھا اس کے مطابق وہ اس تقسیم کو نہیں مانتی تھی بلکہ جو سیکولر کورٹ تھا اس کو مانتی تھی. جو پارلیمنٹ نے سیکولر کورٹ کی بنیاد کے اوپر اس کی جائیداد کی تقسیم کا جو فیصلہ دیا تو راجیو گاندھی نے اس کو جب مسلمانوں نے شور مچایا تو سپریم اپنی عددی اکثریت جو پارلیمنٹ میں تھی اس کو مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم زیادہ سیکولر ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں سب کے لیے یکتا پرسنل کورٹ ہونے چاہیے, کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے بٹوین ہندو اور مسلمان یا دیگر لوگ ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل وہ نہیں ہونا چاہیے, سب کو اکول ٹریٹ کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں ان معنوں میں. تو انہوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا اور یہی کہا کہ ہم کانگریس سے زیادہ سیکولر ہیں, مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے یکساں کورٹ ہونے چاہیے. دوسرا واقعہ بابری مسجد کا تھا کہ بابری مسجد کے واقعے نے بی جے پی کو بھی عالمی پذیرائی بخشی. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ایک ہیومنسٹک وہ ہے ہماری, اس کے اوپر جو مطلب یہ کہ بڑا مشہور تمام واقعات ہمارے سامنے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. بابری مسجد کے واقعے میں اور شاہبانوں کے کیس نے جو ہے نا بی جے پی کو نہ صرف ہندوستان میں پاپولر کر دیا بلکہ اس جماعت کو جب جو کہ 1980 سے پہلے ہندوستان سے باہر بھی کوئی نہیں جانتا تھا اس کو عالمی پذیرائی بھی ملی. یہ تو مطلب ہندو توا کی ایک وہ ایک مختصر کی ڈیفینیشن تھی. اب جو میں نے مطلب یہ کہ اب میں جو جس کا مجھے ٹائم نہیں مل سکا, اب میں ایک مختصراً مطلب یہ اپنا اسٹرکچر پریزنٹیشن کا بیان کر دوں جو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ کروں گا کہ ہسٹری بیان کروں گا کہ ہسٹوریکل انسٹانس کیا ہے ہندو توا کا, ہندو ریفارم موومنٹ کون سی ہیں اور کچھ ان کے جو بڑے لیڈران ہیں ان کی ہی ویو پوائنٹ سے ہی جو ہے وہ پوری ہندو نیشنلزم سامنے آتی ہے اور انڈیپینڈنس موومنٹ اینڈ پاکستان اور انڈیا کا جو مطلب پارٹیشن ہے اس کے متعلق وہیں سے ہی اپنی پوری جدوجہد کو استوار کرتے ہیں. ہندو توا کے آرگنائزیشنز کیا ہے, مطلب یہ کہ اس آرگنائزیشنز کے اوپر بات کروں گا کہ ان کی بیسک آرگنائزیشن کیسے ہے, کیسے وہ موومنٹ بناتے ہیں اپنی, کیسے مطلب یہ کہ وہ عوامی پذیرائی حاصل کرتے ہیں, ان کا سینٹرل کانسیپٹ کیا ہے, ان کی فلاسفی کیا ہے, ویو آن دی فیتھ مذہب کے متعلق کیا ویو ہے. جب میں یہاں پہ آؤں گا تو تھوڑا سا جو ہندوازم ہے جو کہتے ہیں کہ جو یہ ہندو توا ہے وہ ہندوازم نہیں ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی یہ جو ایشوز اٹھے ہیں اس کے اوپر گفتگو کروں گا اور کچھ ہندو فیگرز کی باتیں بیان کروں گا اور ایک کرٹیسیزم اور ایلیگیشن جو ان کے اوپر فاسسٹ تحریک کے بنیاد پہ ہوتا ہے جو ایلیگیشن لگتا ہے اور اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویک گفتگو کروں گا. اور یہاں پہ میں نے ایک اور پیمفلیٹ کیا ایک چھوٹی سی کتاب دیکھی ہے جو ایک ہندو توائی نے لکھی ہے, اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ جو موجودہ مسلمانوں میں اپرائزنگ ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے. اس نے اس کو لگتا ہے کہ قرآن کا اور حدیث کا اور علماء کا بھی بڑا مطالعہ کیا ہے تو وہ قرآنی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بڑی ایکسیلنٹلی دیکھتا ہے گو کہ وہ اس کا ریورس ایک وہ رکھتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں کسی مسلمان کو جو بیان کرنی چاہیے تھی وہ ایک ہندو توائی نے بیان کی, تو وہ ایک کتاب بھی دیکھنے کے لائق ہے جس کی بنیاد پہ ہم ایک موازنہ قائم کر سکتے ہیں ہندوازم کا اور جو مسلمانازم جو یا مسلم ایکسٹریمزم ہے اس کا. بس یہیں تک کیا ہے میں نے.
تو مطلب یہ کہ اچھا اگر اس پہ کچھ گفتگو کرنا ہے ورنہ میں ظاہر بھائی سے کہوں گا
اگر یہ اس کے اوپر کچھ اختتامی گفتگو ہم کرنا چاہیں تو کرنا, اس کے بعد پھر ہم مسلم یونٹی کی طرف جاتے ہیں. اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو تو ضرور کریں گے, آج گو کے مولانا تشریف نہیں لائے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کریں.
یونس بھائی
آ گئے لیکن وہ تو ابھی موجود نہیں نا, وہ جو آپ کو دیا تھا وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے نا,
منظور ابھی نہیں ہوا ہے نا.
ہاں وہ اگلے ہفتے تک ہم پوسٹ پون کر لیں گے اس کو دیکھیں. اچھا ہاں اس کے اوپر کوئی اختتامی گفتگو کرنا چاہیں پہلے تو یونس جیلانی بھائی کے اوپر.
ڈاکٹر مجھے جو ہے وہ جو میں نے پہلے بھی ایک چیز پوچھی تھی وہ کلیئر نہیں ہو پائی تھی, میں دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ اصل مسلم قوم پرستی کے کانٹیکس میں سوال ہے کہ جب بھی ہم مسلم قوم پرستی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سرمایہ داری کا نظریہ ہے. تو ڈاکٹر مطلب اور قوم پرستی کو ہم یہ جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ قوم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ خاص مطلب طرز زندگی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے طریقہ کار کو آپ ایک تو یہ کہ فوقیت دیں اور دوسرا حاکمیت کا دعویٰ.
میں اس میں اختلاف کروں گا. ایک نسل,
ایک نسل
ہاں, یا ایک جغرافیائی وحدت طرز زندگی نہیں,
ایک خاص نسل کی یعنی حاکمیت کا ایک آپ دعویٰ کریں. تو ڈاکٹر صاحب ان معنوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بنو امیہ کی جو بنو عباس سے جو لڑائیاں ہیں ہماری تاریخ میں یا یورپ میں بھی ہم دیکھ لیں تو اسی طرح خاندانوں کی وہاں پر ایک ڈائنیسٹیز ایگزٹ کرتی ہیں, ان کو ہم پھر قوم پرستی سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟
اس لیے کہ انہوں نے جو توجیہ بیان کی, مثلا عباسیوں کی جو جدوجہد تھی یا ان کے خلاف امیوں کے خلاف, اس کی جو توجیہ تھی وہ یہی تھی کہ حضرت علی کی اولاد کو وہ لانا چاہتے تھے. اور جیسے کہ یہ کہ جن بنیادوں کے اوپر امیہ سلطنت ختم کی تھی وہ یہی کہ یہ جائز اسلامی سلطنت نہیں. اسی صورت سے حضرت معاویہ نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ خلاف بغاوت کی اس کی بنیاد جو تھی وہ قتل عثمان تھا, اور یہ دعویٰ نہیں تھا کہ امیوں کو حکومت کرنا چاہیے, یہ دعویٰ نہیں تھا کہ عباسیوں کو حکومت کرنا چاہیے. لہذا جب انہوں نے اپنی سلطنتیں قائم کی تو یہ تو ممکن ہے کہ انہوں نے امیوں کو وغیرہ وغیرہ, لیکن جو شرع تھی وہی نافذ رہی. اور امیوں کا طریقہ مثلا ابو سفیان کے والد ساتھ کیا کیا کرتے تھے, اس سے پہلے کیا کرتے, اس کی بنیاد کے اوپر شرح کی اس کی بنیاد کے اوپر یعنی حکومت نہیں کی گئی. اس صورت سے عباسیوں نے بھی شرح کو نافذ رکھا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے شرح یعنی حنفیہ کو رکھا. لہذا یہ تو درست ہے کہ ان کے اندر شعوبیت اور ان کے اندر قبائلیت اور اس کی عصبیت موجود تھی, لیکن اس کو ریاست کے اندر غلبہ نہیں حاصل ہوا. غلبہ تو ریاست میں اسلام اور علماء اور فقہا اور صوفیہ اسلام ہی کو حاصل ہے. لہذا یہ درست ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا, بالکل درست مولانا بھی فرمایا تھا کہ وہ ان درجوں میں اسلامی ریاستیں نہیں تھیں جن درجوں میں آپ سمجھیے کہ امام یعنی خلفاء راشدہ کی تھی, یا بعد میں بھی جیسے سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تھی یا امام عالمگیر رحمۃ اللہ, لیکن وہ تھیں اسلامی ریاستیں. اس لیے کہ ان کے اندر امیوں کا جو کسٹم یا امیوں کا جو طریقہ تھا وہ اس کی بنیاد کے اوپر تو ریاست نہیں چلی, نہ عباسیوں کی, وہ تو چلی شرع محمدیہ ہی کی بنیاد کے اوپر. لہذا وہ قوم پرستی نہیں تھی, قبائل قوم تو تھی ہی نہیں, قبائل وہ تو نہیں تھی ان معنوں میں. اور وہ عصبیت ایک معنوں کے اندر یقیناً یعنی جیسے کہیے کہ اس نے کچھ نقصانات پہنچائے, لیکن یہ نقصان نہیں پہنچایا کہ ریاست کو غیر اسلامی بنا دیا. یہ اس کا جواب.
اور دوسری
ہے
کہ وہ نان نیشن اسٹیٹ
نہیں, وہ اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست
استثنا
کے ساتھ, مثلا میری رائے میں یزید کی ریاست اسلامی ریاست نہیں تھی, لیکن اس میں پتا نہیں جمہور علماء شاید اختلاف کریں, یا دیگر ایسے عباسی خلفاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے نہیں, لیکن بحیثیت مجموعی خلافت امیہ ایک اسلامی خلافت تھی, ایک اسلامی سلطنت تھی. خلافت آپ نہ بھی کہو, اسلامی سلطنت تھی. یہ عباسیہ بھی ایک اسلامی سلطنت تھی. کس درجے کی تھی اس کے اوپر تو گفتگو ہو سکتی, لیکن وہ کوئی قومی سلطنت ایسی نہیں تھی, نہ خلافت عثمانیہ ایسی تھی کہ وہ آپ کہیں گے ترکوں کی حکومت, ایسا بالکل نہیں, نہ سلطنت مغلیہ, نہ پٹھانوں کی حکومتیں. کبھی بھی انہوں نے شرح جو تھی وہ اپنے قوم کی روایات کی بنیاد کے اوپر یا یہ کہ اپنے قوم کی فائدے کی بنیاد, ایسا نہیں, بلکہ شرح. اور اسی وجہ سے اصل حکومت جو مسلمانوں نے 1200 سال تک کی ہے علماء اور صوفیہ نے کی. بادشاہ سلطان تو محض ایک ڈھال تھا, اصل تو اقتدار جیسے کہ وہ ہمیشہ علماء اور صوفیہ, بالخصوص عثمانی سلطنت کے اندر تو یہ بات بالکل کہ جو اصل ایڈمنسٹریشن تھی وہ تو صوفیہ اسلام کے ہاتھ میں تھی ہر جگہ بغیر کسی کو. امام عالمگیر نے اسی کوشش کی تھی, ناکام ہو گئے وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن کوشش تو اسی کی تھی کہ وہ. اسی وجہ سے پہلے کاموں میں جو امام نے فرمایا وہ یہی تھا کہ خلیفہ عثمانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی, اور اس کے جیسے ہی آپ کو غلبہ حاصل ہوا پہلا کام تو اس نظام کو آئیڈیل سمجھتے تھے چلنے کی کوشش. لہذا قومی شکل
ڈاکٹر صاحب, جو مسلم قوم پرست ہوتا ہے اس کی بھی تو یعنی انڈر لائن بات وہ یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا تحکم
اور انسانوں کے وہ کافروں کے. مسلم قوم پرست شرع کو نافذ نہیں کرتا, نہ اس کا کرنے کا یعنی کوئی ارادہ ہوتا ہے. مسلم قوم پرست اسلامی علومیت کی اسلامی علوم کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرتا, وہ تو سائنس اور سوشل سائنسز کی بنیاد کے اوپر دستوری جمہوری ریاست بناتا ہے. یہ خلفاء نے نہیں کیا, سلطانوں نے یہ نہیں کیا.
مطلب تحریک پاکستان کی اس میں بہت سے علماء بھی شریک تھے، اس سے مسلم لیگ کے جو حامی علماء تھے، کیا ہم ان کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی حقیقی ارادہ جو تھا وہ تھا؟ بہت دل و جان سے حامی علماء ہمیں نظر آتے ہیں.
جی جی بالکل، سب سے زیادہ بریلوی. دیوبندیوں میں تو اس میں اختلاف بھی تھا، یعنی دیوبندی میں تو دو حصے تھے، لیکن ظاہر قوم پرستی دونوں میں سے کوئی بھی رد نہیں کرتا تھا، یعنی نہ جمعیت علماء ہند رد کرتی تھی نہ مسلم لیگ علماء رد کرتے تھے. ان کا ارادہ کچھ بھی ہو اس سے تو ہمیں بحث نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی کریں گے، یہی ہے. لیکن عملاً تو انہوں نے قوم پرستی ہی کو فروغ دیا، اور یہاں تک آپ یہ سوچیں کہ جب قائد اعظم نے 11 اگست کے اوپر صاف اعلان کر دیا کہ ایک سیکولر ریاست ہوگی، 11 اگست 1947 کے اندر قومی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہوا اس میں صاف فرما دیا کہ یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو، یہاں تو جیسے کہ یہ کہ یو آر ایکول سٹیزنز آف اے اسٹیٹ، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. اور یہ جو ہمارے درمیان ہندو مسلمان تک کے درمیان جو اختلاف ہے ایسے ہی ہے جیسے پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس کے درمیان، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو آل دیز سنگولیرٹیز آف ریلیجن ول ڈسپیئر اینڈ یو ول آل بی اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی وہیں موجود تھے، اسی قومی اسمبلی کے اندر حضرت تشریف رکھتے تھے اور کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی تصور اسلامی ریاست کا موجود ہے؟ اگر تھا تو وہ صرف یہی تھا کہ جمہوری ریاست کے اندر اسلام کی ملمہ کاری کر دی جائے گی، ورنہ جن علماء نے اور اس معاملے میں حضرت شاہ جی اور تحریک احرار بالکل 100% درست اس کا اسٹینس اس اسٹینس تھا جسے مست کر دیا گیا، اسے کہا گیا کہ کانگریسی ہیں یہ وہ ایٹسٹرا، لیکن انہوں نے یہ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو علماء چاہے وہ بریلوی یا دیوبندی انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، انہوں نے ایک مسلم سیکولر لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ. اب دیکھیے فارابی کی یہ دلیل ملتی ہے کہ نہیں جناب، یعنی فارابی ظاہر کو دوسرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جمہوری ریاست جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، یعنی وہ ایسی ریاست قائم کرنے کا جو یعنی ریاست وہ ریاست متحرہ ہوگی، جمہوریت سے گزر کے وہاں تک آپ پہنچیں گے. تو یہ بات مولانا مودودی نے اپنا دی، اور مولانا مودودی نے کہا کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ تو وہ طریقہ، یہ وہی فارابی کا ہے، کوئی اس میں نہیں، وہ مشہور کتاب موجود ہے اس کے اندر. فارابی کی یہ رائے ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے آپ یعنی سیکور اسٹیٹ جو ہے وہ بنا لیں گے. تو مولانا مودودی نے یہی رائے فارابی سے لی، نہ انہوں نے یہ ہمارے احمد میں سے کسی سے بھی نہیں لی. اسی معاملے میں اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کے پاس اسلامی ریاست کے قائم کرنے کا ایکچولی کوئی تصور نہیں تھا، اور وہ اسلامی سیاسی مفکر تو بالکل ہے ہی نہیں. مولانا مودودی کوئی اسلامی سیاسی مفکر تھوڑی ہیں. ہاں اسلامی مفکر ہیں جہاں تک نظام کے بارے میں ان کا تصور ہے، اور جہاں تک یعنی جیسے کہ ان کا علم کلام ہے جس کے اندر پردے، لیکن جب سیاسی وہ گفتگو کرتے ہیں تو بالکل ایک لبرل ڈیموکریٹ کی گفتگو ہے، اس کا اسلامی تاریخ یا اسلامی علم کلام سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل.
علامہ اقبال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مسلم قوم پرستی اور مسلم قومیت جو ہے وہ مطلب بڑی نمایاں نظر آتی ہے.
علامہ اقبال جو
مسلم قوم پرست ہوتا ہے وہ مطلب اس کے سامنے وہ اسلام کی بنیاد پہ وہ نظام نہیں بنانا چاہتا، تو علامہ اقبال میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے. ان کو آپ کس طرح؟
علامہ اقبال بالکل ایک ماڈرنسٹ تھنکر تھے. علامہ اقبال کے اندر ایک تضاد ہے، اور اس کے اوپر ہمارے ہم یہ خالد بھائی ان سے گفتگو کرنے کہیں زیادہ موضوع، انہوں نے بہت تحقیق کی ہے اور کئی رسائل نکالے. ان کے یہاں تضاد ہے، یہ تضاد ہمیں 19ویں صدی کی شروع میں کئی اپنے اکابر میں ملتا ہے، مثلا حالی میں، مثلا شبلی میں، مثلا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ میں، کئی لوگوں کے اندر کہ جو لوگ جذباتی طور کے اوپر تو مسلمان ہیں، یہ جذباتی طور کے اوپر تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسلامیت کے ساتھ، لیکن عقلی طور کے اوپر انہوں نے مغرب کے تمام آدرشوں کو قبول کر لیا ہے. مثلا جیسے خالد بھائی اس میں بیان فرمایا تو کہیں زیادہ مناسب علامہ اقبال کا ذریعہ یہ ہے، وہ جو ان کی بنیادی کتاب ہے جو ان کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس کے اندر وہ پورے پورے کہتے ہیں کہ امپیریسزم اور پریگمیٹسزم جو ہے یہ تو خالص اسلامی چیز ہے، وہ کہتے ہیں، اور یہ تو ہے. اور امام غزالی کے اوپر وہ یعنی امام غزالی کو رد کرتے ہیں اور پرگماتسزم اور امپیریسزم کو لے کے چلتے ہیں، اور نفسیات کو سائیکالوجی کو تصوف کی ترقیات کا شکل بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں باقاعدہ, میں اختراع نہیں کرا, وہ خالد حسنی سے پوچھ لو, انہوں نے پڑھا ہے اور لکھا ہے اور سب معاملہ. تو یہ پورا ایک تاریخی دور ہمارے اوپر گزرا ہے جب یہ جو مخلص مسلمان تھے اس میں ہوا یہی کہ سید احمد خان نے سب کو قوم بنا دیا. یعنی سید احمد خان کا جو کارنامہ ہے سر سید, ان کا کارنامہ یہی ہے کہ مسلم قوم انہوں نے ہندوستان کے اندر بنا دی. تو ان کے عقائد کسی نے قبول نہیں کیے, لیکن ان کی سیاست تھی, وہ ان سب کی سیاست کو سید احمد خان ہی کی سیاست ہے نا. یہ سب کے سب علامہ اقبال اور یہ سب جتنا ہے, یہ سب برطانیہ کے حلیف لوگ تھے, ان کو سر کا خطاب دیا اور یہ سائمن کمیشن کو ویلکم کرنے گئے, اور انہوں نے محمد شفیع کا ساتھ مسلم لیگ کے دوڑے میں. تو خالص ایک برطانوی سپورٹڈ آدمی تھے علامہ اقبال, ہی واز ٹوٹلی اے برٹش, یعنی اس کے حلیف تھے اسی بنیاد کے اوپر. تو مطلب یہ بات کئی لوگوں کے لیے کہی جا سکتی ہے, مثلا خود مولانا محمد علی جوہر کے 1924 کے بعد سے جو ان کی پوری جدوجہد ہے وہ برطانیہ کے سائے کے اندر ہے, کیا شک ہے. اور اسی وجہ سے انہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وغیرہ میں شریک کیا گیا. تو اس سے ان کے اخلاص پہ کوئی نام نہیں آتا, وہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا, اور جو کچھ ان کا ان تمام لوگوں کا جو کچھ پازیٹو کانٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ناممکن ہے کہ اسلامی خلافت کا آہیا ہو سکے. اب تو یا یہ سمجھا کہ یہ جو جمہوری ریاستی سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ فطری ہے اور عقل سے یہ ثابت ہے, اور اسلامی نظام ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ غلط ہے. ہماری تاریخ کی بنیاد کے اوپر ہماری سیاسی جدوجہد کو کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی, وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے.